الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی دو مجلسوں سے ہم نے ایک نئی ترتیب شروع کی ہوئی ہے یا ایک نیا مضمون شروع کیا ہوا ہے ان مجالس کے اندر جس کا نام ہے تحفظ عورت، خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق. تحفظ عورت، خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق. یہ کوئی ڈاکٹر زاہد مغل ہوتے ہیں جن سے ہم بالکل بھی واقف نہیں ہیں کہ یہ کون ہیں، لیکن ان کی بات جو ہے وہ اچھی لگی، دل کو لگی اور عقل میں سمجھ میں آئی عقل سے، تو اس وجہ سے اس مضمون کو سلیکٹ کیا کیونکہ یہ اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، حتیٰ کہ دین کی اچھی خاصی سمجھ رکھنے والے بھی مسلمان، بہت زیادہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان کا صحیح تدارک کرنے کے لیے ہمیں سرا ہی نہیں مل رہا. گتھی ہوتی ہے، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے اس کا سرا پکڑنا ہوتا ہے. اگر سرا ہاتھ نہ آئے تو آپ بیچ میں سے گتھی کو نہیں سلجھا سکتے. تو سلجھانا تو دور کی بات، ہم پہلے اس سرے کو سمجھیں تو صحیح کہ یہ سرا ہے کیا، یہ کہاں پر ہے، پھر اس کے بعد اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. وہ بہت بات کی بات ہے لیکن ہے یہ بات کی بات. پہلے اس کو سمجھیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا. تو اس وجہ سے غلط کو غلط سمجھنا اور جو غلطیوں کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے اس ابتدا کو آئیڈینٹیفائی کرے بغیر جو ہے وہ ہم کسی چیز کی اصلاح نہیں کر سکتے. تو اس میں مضمون میں ہم نے فی الحال صرف ایک پیراگراف ہی پڑھا تھا، اس کو ہم پڑھ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا کہ عورت کی کفالت کا بوجھ اسی پر ڈالنا ظلم ہے، یعنی عورت خود اپنی کفیل بنے، خود اپنا انتظام کرے، نان نفتے کا، کھانے پینے کا، رہن سہن کا، کپڑے لتے کا تمام انتظام جو ہے وہ عورت خود کرے، تو یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو لکھتے ہیں کہ تصور کریں اس عورت کے بارے میں جس کا خاوند، باپ، بھائی یا بیٹا یا کوئی دوسرا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اس کی معاشی کفالت کا پورا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے. گھر سے باہر آتے جاتے وقت اس کے تحفظ کی خاطر اس کے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، یعنی یا تو خود ساتھ جائے اس کے یا کسی اور کا، کسی قابل اعتبار شخص کا انتظام کرے کہ بھائی جو اس کو لے کے جائے اور اس کی حفاظت کر سکے، اس کے ساتھ خیانت نہ کر سکے. تو تصور کریں اس عورت کے بارے میں کہ جس کی کفالت کا ذمہ دار اٹھانے والا بھی کوئی محرم مرد یا قریبی رشتہ دار مرد موجود ہے، اور جو اس کے باہر آنے جانے میں بھی اس کے تحفظ کی حفاظت کرنے کے لیے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. اس کی ضرورت کی ہر چیز اسے گھر کی دہلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی ہنسی خوشی اس پر خرچ کر دیتا ہے، یعنی خود بھی کھاتا ہے لیکن صرف اکیلا نہیں کھاتا بلکہ ساتھ ملا کر کے کھاتا ہے، بیوی کو بھی کھلاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، بچیوں کو بھی کھلاتا ہے، اسے اچھا کھلاتا اور پہناتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور بالآخر بادل ناخواستہ ہی صحیح، یعنی اگر دل سے نہ بھی چاہتا ہو لیکن بالآخر اس کو کرنا پڑتا ہے یہ والا کام کہ گھر کے معاملات بھی اسی عورت کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. یعنی جن گھرانوں کے اندر مرد کا حکم چلتا ہے تو ان گھرانوں کے اندر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کو گھریلو معاملات جو ہیں وہ عورت کی جھولی میں ڈالنے پڑ جاتے ہیں، اور جن گھرانوں میں شروع سے ہی ایسا نہیں ہے تو وہاں تو شروع سے ہی عورت کا ہی حکم چل رہا ہوتا ہے. تو آگے بریکٹس میں بین القوسین لکھتے ہیں کہ یہ تصور کہ ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام کی عورت کے پاس فیصلہ کرنے کی کا اختیار نہیں ہوتا, یعنی جو عورت خاندانی نظام میں رہتی ہے, ایک فیملی سسٹم میں رہتی ہے, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا فیصلہ کرنے کا, یہ ایک افسانہ ہے. خاندانی نظم کے اندر آگے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, یعنی افسانہ ہے کا کیا مطلب کہ خاندانی نظم کے اندر بچوں کی عمر ذرا زیادہ ہونے کے بعد, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایجرز ایج کے اندر ہی جب شامل ہو جاتے ہیں یا اس کے تھوڑا عرصے کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, تو عورت بالعموم یعنی جنرلی سپیکنگ کس قدر با اختیار ہو جاتی ہے اس کا اندازہ ہر شوہر کو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کمپلین کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی سنتا نہیں اور بچے جو ہیں وہ ماں کی طرف ہو گئے, بچے ماں کی طرف ہو گئے. یہ بہت سننے کو ملتا ہے یہ والا جملہ. تو یہ عام ہے ہمارے گھرانوں کے اندر, ہمارے خاندانی نظام کے اندر. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, پھر وہی عورت جو ہوتی ہے وہ پھر کھل کر کے سامنے اپنا اختیار چلاتی ہے. ہاں, اس سے پہلے بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے, ایک گوریلا وارفیئر تو پہلے بھی چل رہی ہوتی ہے جب اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی اور مرد جو ہے وہ ساری اپنا جائز ناجائز ہر قسم کا حکم چلا رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی وہ گوریلا وارفیئر کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گوریلا وارفیئر جو ہے یہ کنونشنل وار کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے, جس کے اندر اپر ہینڈ جو ہوتا ہے وہ عورت ہی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے. ہاں, عقل مند ماں, اور دنیاوی معاملات کے اندر عقل مندی تو دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں, دین کے اندر یہ عقل مندی رہ جاتی ہے, کہیں گم ہو جاتی ہے کہ دین والا معاملہ جو ہے وہ پھر بچے بات ہی نہیں سنتے, بچے جو ہے وہ باپ کی طرف ہو گئے. دین کے معاملے میں باپ اگر دنیا دار ہے تو بچے باپ کی طرف ہو جاتے ہیں, ماں کی طرف نہیں ہوتے. غالب ترین اکثریت یعنی میجورٹی, ناٹ آل, ناٹ 100%, لیکن میجورٹی کم و بیش یہی زندگی گزار رہی ہے. یعنی مرد جو ہے وہ اس کے خاندان کے, وہ اس کے انتظامات کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں آج بھی کم و بیش, اور غالب ترین اکثریت. یہ کوالیفائرز بھی ساتھ شامل کر دیے کیونکہ آج کے دور کے اندر یہ چیزیں تبدیل بے شک ہو رہی ہیں, ہم بالکل اس کا انکار نہیں کر سکتے, اور آگے اس کو اس کے اندر ایڈریس بھی کیا ہے اس ایکسیپشن کو. تو غالب ترین اکثریت اور کم و بیش یہی زندگی گزار رہی ہے جیسے کہ اوپر لکھا گیا ہے. اچھا, اب اس کے بعد اس کے ایکسیپشن بھی ذکر کرتے ہیں کہ کچھ اس خاندانی نظام کی شکست و ریخت کی وجہ سے, یعنی خاندانی نظام جو بکھر گیا, ٹوٹ گیا, لوگ جو ہے وہ اب ہم خود جب بچے تھے, ہم خود جب چھوٹے تھے تو ہمارے ایکسٹینڈیڈ فیملی یعنی والد صاحب کی بھی طرف اور والدہ کی بھی طرف جتنے رشتہ دار تھے سارے کے سارے سوائے ایک آدھ کے سارے ایک شہر میں رہتے تھے, اور حتیٰ کہ برابر برابر کے گھروں میں رہتے تھے. یہ آنگن, وہ آنگن, اس آنگن کہتے تھے ہم. ایک نانا جو ہے وہ اس آنگن میں رہتے تھے اور دوسرے نانا جو ہے وہ اس آنگن میں رہتے تھے, اور ان کی ساری اولادیں یہیں پر. جو شادی بیاہ ہو بھی گیا تو بھی شہر کے اندر ذرا ذرا دور 15-20 منٹ کے فاصلے کے اوپر, آدھے گھنٹے کے فاصلے کے اوپر ساری فیملی. پھر ایک کی جاب لگی دوسرے شہر میں تو وہ جو ہے نا پھر دوسرے شہر میں چلے گئے, او جی بہت دور چلے گئے بھائی, لیکن ایک ہی ملک کے اندر. اور پھر وہ جنریشن جب بڑی ہوئی ہے, ان کے بچے یعنی ہم لوگ جب بڑے ہوئے ہیں, جوان ہوئے ہیں, ہم لوگ کالجز یونیورسٹی میں گئے ہیں اور گریجویٹ کر کے باہر نکلے ہیں, ہماری جنریشن, اب اس کے بعد ملک کے اندر اب جا کر کے دیکھیں ایک آدھ ملک کے اندر ہے, شہر تو چھوڑ دیں, ملک کے اندر ایک آدھ ہے, سارے ملک کے باہر. کوئی سعودی عرب کے اندر ہے, کوئی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر ہے, کوئی یورپ کے اندر ہے, کوئی امریکہ کے اندر ہے, کوئی کینیڈا کے اندر ہے, کوئی آسٹریلیا کے اندر ہے. خاندانی نظام کدھر گیا؟ کیسے آپس میں زوم کے اوپر میٹنگ کر لینے سے خاندانی نظام بن جاتا ہے کیا؟ وہ بھی میٹنگز کتنی ہوتی ہیں, کب تک چلیں گی یہ میٹنگز, زوم میٹنگ, زوم کالز. تو خاندانی نظام تو بکھر گیا نا آپ کا. تو وہی لکھ رہے ہیں کہ کچھ خواتین تو اس خاندانی نظام کی شکست و ریخت کی وجہ سے اور کچھ خواتین مارکیٹ نظم کا حصہ بن جانے کی وجہ سے مظالم کا شکار ہیں. یہ ان آتھر کے الفاظ ہیں, ہم اس کے اوپر مزید ایڈ کرتے ہیں جس کو انہوں نے بعد میں ایڈریس کیا ہے, کہ تربیت کے نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے. تربیت خاندانی نظام ٹوٹا کیوں ٹوٹا؟ تربیت کا نظام ختم ہے, کوئی بند باندھنے کے لیے موجود نہیں ہے. یعنی ایک انڈسٹریلائزیشن, ایک ویسٹرن سویلائزیشن, ایک مارکیٹ اکانومی, ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, اس کے اگینسٹ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ اس ریلے کے سامنے کون ڈیم بنا کے کھڑا ہوا ہے؟ کون بند باندھ کے کھڑا ہوا ہے؟ مولوی صاحب کی تو کسی نے سننی نہیں ہے. مدارس سے تو جو دور بھاگنا ہے کہ جی وہاں تو دہشت گردی ہوتی ہے اور ایکسٹریمزم ہوتی ہے اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا قسم کے لیبل لگائے ہوئے ہیں, اور تو کوئی بند باندھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو تربیت کا کوئی نظام جہاں ہے وہاں ہم جانا نہیں چاہتے, اور تو باقی ہے ہی نہیں کہیں پہ, تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے تربیت کا نظام نہیں ہے, اسی وجہ سے لوگ مارکیٹ نظام کا حصہ بنتے گئے اور خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹتا گیا. ان مظالم کا شکار ہے ان وجوہات کی وجہ سے. ان مظالم کا تعلق ہرگز خاندانی نظام کے ڈھانچے سے نہیں ہے, کہ خاندانی نظام کا جو سٹرکچر ہے وہ ظلم کی وجہ ہے, جیسا کہ ہمارا لبرل طبقہ جھانسا دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یعنی دھوکہ دینے کی, دجل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے نا, یہ جو قبائلی نظام ہے, یہ قبائلی نظام جو ہے وہ ظلم کی وجہ ہے, یہ خاندانی نظام جو ہے ظلم کی وجہ ہے. کیونکہ اس صورت میں یہ غالب ترین اکثریت بھی ان مظالم سے محفوظ نہ ہوتی. یعنی جو خاندانی نظام کے اندر رہ رہے ہیں ابھی بھی, تو وہ بھی ان مظالم سے محفوظ نہ ہوتے, کیونکہ خاندانی نظام خود ہی ظلم کی سبب ہے, خود ہی ظلم کا سبب ہے. تو جو بھی خاندان میں رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کا شکار ہے, وہ مظلوم ہے. اب اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آگے کھولتے ہیں کہ اب اس کا موازنہ نا, یعنی یہ جو عورت ہے کہ جس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے تمام ضروریات کا کو مہیا کرنے کے لیے مرد تیار ہیں, حفاظت کے لیے تیار ہیں, اور حتیٰ کہ اختیارات بھی اس کے سپرد کر دینا, بادل ناخواستہ ہی صحیح, لیکن اختیارات بھی اس کے سپرد کر دیتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو اب اس عورت کا موازنہ کریں ایک دوسری عورت سے. وہ دوسری عورت کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس عورت کی زندگی سے موازنہ کریں جو اپنی معاشی کفالت کی خود ذمہ دار ہے. خود کماؤ, خود پکاؤ, خود کھاؤ. گھر اور بچوں کی ذمہ داری بھی اسی کے کاندھوں پر ہے. صبح ناشتہ بھی بناتی ہے, بچوں کو تیار بھی کرتی ہے, جہاں بچے ہیں وہاں بچوں کو بھی تیار کرتی ہے, ان کے لنچ کا بندوبست بھی کرتی ہے, پھر اس کے بعد آفس جاتی ہے, آفس کے جبر کو بھی برداشت کرتی ہے. یعنی جو وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے, جس قسم کا باہر کا کام کرنا پڑتا ہے, آپ مینہٹن میں جا کر کے, جن عورتوں نے مینہٹن کے اندر کام کیا ہے نا, دنیا کے سب سے بڑے فائنینشیل مرکز کے اندر, ان سے جا کر کے پوچھیں, ساتھ کام کرنے والی گوریاں غیر مسلم, اس قسم کی عورتیں جو ہیں ان کے کیا تصورات ہوتے ہیں اس جاب مارکیٹ کا حصہ بننے کی وجہ سے, جو صبح کو نکل کر کے کمیوٹ کرنی ہوتی ہے جاب کے لیے, کسی کی ایک گھنٹے کی کمیوٹ, کسی کی دو گھنٹے کی کمیوٹ, پھر واپسی کی کمیوٹ, یعنی جو سفر ہوتا ہے جاب سے گھر واپسی کا, وہ بھی اتنا لمبا چوڑا سفر, اور پھر اس کے بعد جاب کے اوپر جو جبر برداشت کرنا پڑتا ہے. تو وہی لکھ رہے ہیں کہ آفس کے جبر کو بھی برداشت کرتی ہیں, باس کی باتیں بھی سنتی ہیں. جہاں یہ ویمن ورک فورس جو ہے وہ نئی ابھی آ رہی, جہاں نئی نئی ورک فورس آ رہی ہے نا, وہاں پہ بہت باتیں نہیں سنا سکتا, وہاں تو کوئی سنائے گا نا تو اس کو اندر کر دیا جائے گا, کیونکہ ابھی نئی ورک فورس بنانی ہے عورتوں کی, ابھی تو ان کو مکھن لگانا ہے, اور آؤ ہم تمہیں ہر قسم کا تحفظ پرووائڈ کریں گے تاکہ تم گھر سے نکلو, کام کرو آ کر کے. لیکن جہاں پر یہ ویمن ورک فورس بنے ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں یا ایک صدی گزر چکی ہے نا, وہاں پہ پھر کوئی نخرے نہیں اٹھاتا ان عورتوں کے. چند دہائیوں کے بعد کوئی نخرے نہیں اٹھاتا کہ جی آپ آئیں, ہم آپ کو تحفظ پرووائڈ کریں گے. اس کے بارے میں ہم آگے کچھ پڑھیں گے بھی, سی این این کی رپورٹ انشاءاللہ پڑھیں گے, کچھ الفاظ پڑھیں گے اس سے. تو فرماتی ہیں کہ باس کی باتیں بھی سنتی ہے, شام کو سب کے لیے کھانا بھی بناتی ہے, لانڈری بھی کرتی ہے, یعنی جس کے پاس بچے ہیں, جو اس اپنا ایک چھوٹی سی فیملی کے اندر رہ رہی ہے سنگل موم کے طور پر, تو پھر شام کو سب کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، لانڈری بھی کرتی ہے، اور اگر قسمت نے یارانہ کیا تو شاید عمر بھر ساتھ نبھانے والا کوئی شوہر ساتھ ہاتھ آ جائے، وگرنہ یہ سارا بوجھ اکیلے ہی اٹھائے پھرے گی۔ اگر قسمت نے نبھا کری اور کوئی وفادار شوہر مل گیا، ورنہ وفادار شوہر کوئی نہیں ہوتے، اور اب تو وفادار بیویاں بھی نہیں ملتی۔ جیسے آجز ایک سے زیادہ مرتبہ کلاسز کے اندر کہہ چکا ہے کہ چند تھوڑا عرصہ پہلے ہر وقت یہ خبریں آتی تھیں کہ شوہر بھاگ گیا، باپ بھاگ گیا، اور بچوں کو جو ہے نا وہ ماں کے ساتھ چھوڑ کر کے، ان کے حوالے کر کے یا اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کے حوالے کر کے بھاگ گیا۔ کبھی یہ خبر نہیں ملتی تھی کہ ماں بھاگ گئی، اور اب تو پے در پے یہ خبریں آ رہی ہیں بچوں کے ہوتے ہوئے ماں بھاگ گئی۔ ماں بچوں کو باپ کے حوالے کر کے یا دادی کے حوالے کر کے یا ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر کے بھاگ گئی۔ کتنی خبریں آج کے دور کے اندر یہ آ رہی ہیں، پہلے تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں جو ہے جس کی شفقت محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کو اور رحمت کو تشبیہ دی گئی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل ہے اللہ تعالی، وہ ماں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ بھائی تو یہ نقشہ ہے جدید و ترقی یافتہ معاشروں کی غالب ترین خواتین کی زندگی کا۔ ایکسپشنز آر ایوری ویئر، ہر جگہ ایکسپشن ہے، امریکہ میں بھی ایکسپشنز ہیں، شاید یورپ میں بھی ایکسپشنز آپ کو مل جائیں، حالانکہ مشکل ہے یورپ میں ملنا۔ ویسٹرن یورپ کی جو ایڈوانسمنٹ ہے نا، امریکہ تو بہت پیچھے ہے اس کے، ویسٹرن یورپ کی ان کی امریکہ نہیں چھو سکتا اس کو، تو امریکہ میں تو ایکسپشن مل جاتے ہیں، اور وہ ایکسپشن بھی کیسے ہوتے ہیں ان کی تفصیل میں کوئی جائے تو پتہ لگے کہ کیا کیسے استثناء ہوتے ہیں وہ۔ خیر تو بھائی یہ نقشہ ہے اوور آل، اگر آپ اس کا میپ بنائیں نا، ایک ایریل ورلڈ ویو اگر آپ اس کا رکھیں، تو ان ترقی یافتہ معاشروں کی غالب ترین خواتین کی زندگی کا یہ نقشہ ہے کہ سب کچھ ان کو خود کرنا ہوتا ہے اور سننا بھی ان کو خود ہی پڑتا ہے۔ اس عورت کو اپنے تحفظ و بقا کے لیے ان پروسیسز، اشیاء و خدمات کی ضرورت ہے کہ جنہیں مارکیٹ سے خریدنا پڑتا ہے۔ شی نیڈز دیم، لگژری نہیں ہے یہ اس کے لیے، اس عورت کے لیے کہ وہ اپنی ڈیزائرز پوری کرے مارکیٹ سے جا کر کے، نہیں، اس کو اپنی نیڈز پوری کرنے کے لیے مارکیٹ جانا پڑتا ہے، اور جو مارکیٹ کے طور طریقے ہیں وہ انہی کا غلام بننا پڑتا ہے، انہی کے تحت اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ عورت اس نظام کے تحت مجبور ہے کہ اپنی قوت خرید کو برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ کا حصہ بنی رہے۔ خود خریدنا ہے نا تو پیسے کدھر سے آئیں گے؟ من و سلوہ اوپر سے نازل ہوگا، تو پیسے تو اس کو جنریٹ کرنے پڑیں گے نا، مال تو اس کو جنریٹ کرنا پڑے گا نا، تو اب یہ مجبور ہے کہ یہ اس مارکیٹ اکانومی کا خود حصہ بنی رہے تاکہ اس کے پاس جو ہے وہ کیپٹل آتا رہے، کیش فلو آتا رہے اس کے پاس۔ یہ اس نظام کا عورت پر جبر ہے، ظلم ہے اس نظام کا اس عورت کے اوپر۔ آگے ہمارے علماء کی بولی میں، جیسے جب فتح کا کوئی مسئلہ یا نحف کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نفس مسئلہ یہ ہے کہ، تو فرماتے ہیں کہ نفس مسئلہ، یعنی اس مسئلے کی اصل کیا ہے، نفس مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور اس پر مبنی مارکیٹ، یعنی یہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں اور انہوں نے جو اس کے رائٹس کے اصول بنائے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کے اصول جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس پر مبنی مارکیٹ اور جمہوری نظم معاشرے کی اکائی کو فرد تک محدود یعنی انڈیویجولائز کر دیتے ہیں۔ انڈیویجول، جمہوری نظام جو ہے نا، یہ ہیومن رائٹس کے نام پر جو بنایا گیا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ معاشرے کا یونٹ کیا ہے، گھر نہیں ہے۔ جیسے کہ دین اسلام معاشرے کا یونٹ، معاشرے کی اکائی جو ہے وہ گھر کو قرار دیتا ہے، جس کو ہم نے MBBS سے تشبیہ دی، میاں بیوی بچوں سمیت، MBBS نہیں، یہ کہتا ہے فرد، انڈیویجول، اس کو انڈیویجولائز کرتا ہے. تو نفس معاملہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور اس پر مبنی مارکیٹ اور جمہوری نظم معاشرے کی اکائی کو فرد تک محدود یعنی انڈیویجولائز کر کے عورت کی کفالت کی ذمہ داری خود عورت کے کاندھوں پر ڈال دیتے ہیں. می مائی سیلف اینڈ آئی کا مطلب کیا ہے؟ انڈیویجولائز فرد. اب ٹھیک ہے, می مائی سیلف اینڈ آئی, یو یور سیلف اینڈ یو اینڈ یورس, تو پھر خود سنبھالو تمہارے کندھے. ہر انسان کے پاس چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دو کندھے دونوں کے پاس ہوتے ہیں. عورت کے پاس ایک کندھا کو تھوڑی ہوتا ہے, تو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاؤ اپنی ذمہ داری کو. یہ انسانی تاریخ میں عورت پر ہونے والے بدترین مظالم میں سے عظیم تر ظلم ہے. بدترین مظالم اگر ہم بولتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ جی وہ پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ گاڑ دیتے تھے. مکہ مکرمہ میں ہر کوئی زندہ گاڑتا ہی نہیں تھا, پہلی بات تو یہ ہے. وہ تو ایک ان کا ٹرائب تھا, ایک قبیلہ تھا جہاں پر کہ پیدا ہونے والی بیٹی کو جو ہے زندہ گاڑا جاتا تھا, اور بہت اندوہناک قسم کا ظلم تھا. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے نا. دوسرا کیا چیز آتا ہے انڈو پاک معاشرے کے اندر, کہ جی وہ جو عورت کا شوہر مر جاتا ہے نا, تو عورت کو بھی اس کی چتا میں جلا دیا جاتا ہے. اس سے کم درجے کا ایک ظلم آتا ہے کہ جی یہودیوں کے اندر جو ہے جس عورت کے جو ایام آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ اچھوت بنا دیا جاتا ہے. اس کو گھر سے, وہ گھر کی کسی چیز کو چھو نہیں سکتی ہے, کھانے کی چیز کو چھو نہیں سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے مظالم. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مظالم ہسٹری کے اندر کیے گئے ہیں نا عورت کے اوپر, اور آج بھی جاری ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر, یہ والا ظلم جو آج کے زمانے میں یہ تہذیب کر رہی ہے, یہ بدترین ظلم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں. ایک اس لیے کہ یہ اس جنس پر ایک ایسا بوجھ ڈال دینا ہے جو اس کی تخلیق کے مقصد کے خلاف ہے. تخلیق کے مقصد کے خلاف کسی سے کوئی کام کرنا نا, کروانا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس کے اوپر. سب سے بڑا ظلم ہے اس کے اوپر. ہم اس کو چھوٹا ظلم سمجھتے ہیں, بلکہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے یہ تخلیق کا مقصد ہوتی کیا چیز ہے آخر. What do you mean تخلیق کا مقصد, کیا چیز ہوتی ہے تخلیق کا مقصد؟ تو یہ تو بڑا مشکل ایک ٹرم ہے ہماری, یہ تخلیق کا. اچھا مقصد, What do you mean مقصد؟ یہ زندگی کو مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہم یہاں مقصد کوئی ہے مقصد, بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے مقصد. ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. جب بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا, تو مقصد کا لفظ ہی ہمارے لیے انہونا ہے. ایک انریکگنائزبل ورڈ ہے, کانسیپٹ ہے مقصد. آبجیکٹو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارا تو سارا زندگی سبجیکٹو چل رہی ہے, ریلے کے ساتھ چلنا جس کو کہتے ہیں. جیسے سارا کا سارا ریلا جس طرف چل رہا ہے, اس ریلے کا حصہ بن جاؤ, تم بھی چلنا شروع ہو جاؤ گے. ایسے شخص کو کوئی مقصد نہیں ہوتا نا, ہمارا یہی حال ہے. اس وجہ سے زندگی کا مقصد, کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہمیں. اچھا, تو فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے, دو میں سے ایک سب سے بڑا ظلم, کہ تخلیق کے مقصد کے خلاف ہے یہ چیز. اور دوسرا ظلم یہ کہ جدید نظام, یعنی یہ جو ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جدید نظام اس ظلم و شر کو عدل و خیر کے پردوں میں چھپا کر انسانوں کے لیے قابل قبول بناتا ہے. اس ظلم و جبر کے نظام کو عدل اور خیر کے پردوں میں چھپا کر کے انسانوں کے لیے قابل قبول بناتا ہے. اس اعتبار سے یہ عورت کی بلا وجہ مار پیٹ کرنے سے بھی بڑا ظلم ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا ظلم ہمارے کلچرڈ سویلائز معاشرے کے اندر کیا ہے؟ عورت کو مار دیا, اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا, پٹائی کر دی عورت کی, ظالم, جابر, درندہ, پرندہ, پتہ نہیں کیا کیا اس کو بولیں گے. تو یہ جو عورت کی بلا وجہ مار پیٹ کرنا ہے نا, یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس عمل کو, یعنی مار پیٹ کے عمل کو, ہر معاشرے و نظریے نے بہرحال برا ہی سمجھا. تو قرآن میں جس عورت کی مار کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے اوپر علماء جو ہے وہ مستقل دلیلیں دیتے رہتے ہیں. نہیں بھائی, وہ ایسے مارنے کو نہیں کہہ رہے ہیں, ڈنڈے سے مارنے کو نہیں کہہ رہے ہیں, اس طرح مارنے کو نہیں کہہ رہے ہیں, ذلیل کرنے کے مارنے کو نہیں کہہ رہے ہیں.
یعنی بری چیز ہے نا مارنا، تو قرآن کے اندر مارنے کا ذکر ہے، تو اس مارنے کے لیے جسٹیفیکیشن بنائی جاتی ہیں یا جسٹ ایکسپلینیشن بنائی جاتی ہیں، کیونکہ ہے اتنی بری چیز مارنا عورت کو، تو ہر کوئی مارنے کو برا سمجھتا ہے نا. بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ ہر معاشرے نظریے نے عورت کی مار پیٹ کو بہرحال برا ہی سمجھا ہے، مگر عورتوں میں پروفیشنلزم کے فروغ کے ذریعے ان کی مارکیٹائزیشن کے عمل کو آزادی اور خود مختاری کے خوش نما نعروں میں پیش کیا جا رہا ہے. آزادی اور خود مختاری، امپاورمنٹ، انیبلمنٹ اور لبریشن وغیرہ وغیرہ جیسے نعروں کے اندر، خوش نما نعروں کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. لفظ کیا ہے اس کے لیے؟ وہی بات ہے، کلاس ہوتی تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں لفظ کیا ہے اس کے لیے، چلیں پھر بھی بتا دیں جی. تلبیس. آج کل یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تلبیس تو پہلے دن سے چل رہی ہے. آج کے زمانے کے لیے کیا لفظ ہے یہ؟ دجل. یہی تو دجل ہے. دجل کا مطلب جو ہے نا، یہ تلبیس کا دجال سے ریلیٹڈ ایک نام ہے. تلبیس تو یہ پہلے دن سے کر رہا ہے دجال، لیکن آخر میں آ کر کے یہ جو دجال آئے گا، دجال یہی کرے گا کہ پردے جو ہے نا وہ بڑے خوشنما ہوں گے اور اندر جو ہے نا وہ جہنم ہوگی، اوپر سے جنت لگ رہی ہوگی، اوپر سے جنت لگ رہی ہوگی، اندر جہنم ہوگی، اور جو اندر جنت ہوگی وہ اوپر سے جہنم لگ رہی ہوگی. ایسا دجل کرے گا یہ. تو فیمینزم جو ہے نا، یہ جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں عورت کا تحفظ، یہ دجل ہے. اور یہ آج کے دور میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سویلائزیشن پہلے کبھی انسانیت پر غالب نہیں آئی تھی. یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے نا، یورپین ویسٹرن سویلائزیشن، جو کہ ایک امالگمیٹ ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے یہ بنائی گئی. صرف کرسچینٹی کا نام نہیں ہے، یہ صرف جوڈیزم کا نام نہیں ہے، یہ صرف جو ہے نا وہ کوئی مادی ترقی کا نام نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے یہ. اور یہ باقاعدہ ڈیولپ ہوئی ہے اوور ٹائم. اور جب سے یہ 400 سال سے یہ یورپینز جو ہیں، جو پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، یورپینز جب سے انسانیت کے اوپر غالب آئے نا، چاہے وہ ڈچ ہوں، چاہے وہ پورچوگیز ہوں، چاہے وہ برٹش ہوں، چاہے وہ فرینچ ہوں، پورے دنیا میں آپ دیکھیں گے، افریقہ سے لے کر کے ایسٹ ایشیا تک. ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا. ایک فلپینو دوست ملنے کے لیے آئے کچھ بھائیوں کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا تھا یہ بات. تو فلپینو تھے، کانورٹ مسلمان ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو فلپینز ہے نا، یہ فلپینز آپ کو پتا ہے پہلے پورا کا پورا مسلمان تھا. فلپینز کہتے ہیں پورا کا پورا مسلمان تھا. میں نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ بات. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں فلپینز آپ دیکھیں گے کہ ایشیا کے اندر واحد کیتھولک نیشن ہے، واحد کیتھولک نیشن. میں نے کہا جی صحیح، یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کیسے ہوئی کیتھولک؟ یہ ایسے ہوئی کہ اسپینیئرڈز جب پورچوگال کے ایک بندے کے ساتھ، ایک نیویگیٹر تھا، اس کے ساتھ یہ جو ہسپانوی لوگ تھے نا اسپین سے کرسچنز، جب انہوں نے مسلمانوں کو مار پیٹ کر کے بھگا دیا، ختم کر دیا، باقیوں کو کنورٹ کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ دنیا کی سرخروئی کے لیے مسخر کرنے کے لیے نکلے. تو اب وہ جو ہے نا وہ کہاں پہنچے؟ وہ پہنچے فلپینز. جس طرح سے کولمبس صاحب جو ہیں وہ ادھر نکل گئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ادھر نکل گئی، واسکو ڈی گاما کے ساتھ بلاخر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہنچی آپ کے انڈیا کے اندر، تو اسی کلکتہ کے. تو یہ جو تھے نا اسپینش، یہ وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کیے ہیں، جبر کیے ہیں، بیسیکلی وہی سارا کچھ کیا جو کہ اسپین میں کر کے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو وہی مارا، جو باقی بچ گئے ان کو کنورٹ کر دیا کیتھولزم کے اندر. تو فلپینز کہتے ہیں، میں نے خیر اس کو کوئی ویریفائی نہیں کیا، مجھے کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی اس کو ویریفائی کرنے کی، کیونکہ بندہ بھی جو ہے وہ کنورٹ کیا، پہلے بھی کیتھولک ہی تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، اور بہت زیادہ کتابیں وغیرہ پڑھنے والا بندہ، اس نے وہ یہ بات بتایا. تو بہرحال، تو جب سے یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے نا دنیا کو، جس کو کہ تقریباً 400 سال کا عرصہ گزرا ہے، تو یہ ہے دجالی سویلائزیشن. اور یہ اپنی انٹینسٹی کو انکریز کرتی گئی ہے انکریز کرتی گئی ہے انکریز کرتی گئی ہے بڑھاتی گئی ہے، حتیٰ کہ ہمارے مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت یہ ایکسٹریم، بالکل ایکسٹریم سٹیج کے اوپر ہے یہ دجالی سیولائزیشن. تو یہ دجل جو ہے نا، یہ پچھلے تمام مظالم سے زیادہ بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو آزادی سمجھ رہا ہے، وہ اس کو خود مختاری سمجھ رہا ہے، وہ اس کو اپنی نجات سمجھ رہا ہے، جس کو کہ دجل کہا جاتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ مارکیٹ نظم میں یعنی یہ جو مارکیٹ سسٹم ہے، اس میں عورت اور مرد فرد ہیں. یو آر جسٹ اے انڈیویجل فرد. یہاں دونوں اپنے تحفظ کے لیے غیر جذباتی یعنی جذبات سے آری اور غیر شخصی یعنی جس میں کوئی شخصیت، جس کو ہم شخصیت پرستی کا نام دیتے ہیں نا، بھائی شخصیت کا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ شخصیت تھے. موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ شخصیت تھے. عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ شخصیت. یہ نظام کا نام نہیں ہے، یہ شخصوں کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ شخصیت تھے. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، یہ شخص تھے. یہ دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ نے اشخاص سے چلایا ہے، ہدایت کا نظام اشخاص سے چلایا ہے. یہ بغیر اشخاص کے کوئی نظام نہیں ہوتا. یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی نہیں، انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نظام ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں، دین ہمارا کہتا ہے، اشخاص کے بغیر نظام ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی آٹو پروپیلڈ قسم کا پائلٹ نہیں ہے، آٹو پائلٹ قسم کا ایک چیز ہے جو کہ چل رہا ہے اپنے طور پر. نہیں، اشخاص چلاتے ہیں، اللہ کی مدد سے چلاتے ہیں. بغیر پائلٹ کے جہاز نہیں چل سکتا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں اپنے تحفظ کے لیے غیر جذباتی اور غیر شخصی ریاستی اداروں، یعنی جو ریاستیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ریاستی ادارے، گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے محتاج ہیں، جس کو انگریزی میں انہوں نے لکھا امپرسنل اینڈ پروسیجورل اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. یہاں پہ پروسیجر بنا کے چھوڑ دیا گیا، وہ پروسیجر چل رہے ہیں، پروسیسز چل رہے ہیں. بندہ آئے بندہ جائے، اس سے کوئی پروسیس کے اوپر فرق نہیں پڑتا. پڑتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ پڑتا ہے، ہر جگہ پڑتا ہے، امریکہ میں بھی پڑتا ہے، یورپ میں بھی پڑتا ہے، پاکستان میں تو پڑتا ہی پڑتا ہے. بندہ گیا، پورا نظام بیٹھ جاتا ہے، اس پروسیس کو چلانے والے لوگ نہیں ہوتے. پھر بندہ بنائے بغیر کام نہیں چل سکتا. کبھی ہمارے مشائق جو ہیں نا، ان کا کام ہی بندہ بنانا ہے. ان کا کام پروسیس بنانا نہیں ہوتا، سسٹم بنانا نہیں ہوتا، بندے بنانا ہوتا ہے ان کا کام. نبیوں کا کام بندے بنانا تھا. ہم نے سڑکوں کو پھڑکے بنانا تو سمجھ لیا کہ نبی آئے، انہوں نے برج کیوں نہیں بنائے، سڑکیں کیوں نہیں بنائی انہوں نے، چاہے وہ آپاشی کا نظام. بھائی آپاشی کا نظام تو فرعون نے بنایا، نبی نے آپاشی کا نظام بنایا کوئی؟ نبی نے بندے بنائے، بندوں نے آ کر جا کر کے کام کیے. جب تک وہ بندے بنتے رہے، بندے بنتے رہے، بندے بنتے رہے، کام ہوتا رہا، کام ہوتا رہا، کام ہوتا رہا. جہاں بندے بننے ختم ہوئے، کام ہونا بھی ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ. تو امپرسنل اینڈ پروسیجورل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے محتاج ہیں. اور جہاں ریاست کی پہنچ نہیں، یعنی جہاں پہ ریاست کے کیمرے نہیں پہنچ رہے، ریاست کی پولیس نہیں پہنچ رہی، رینجرز نہیں پہنچ رہی، ملٹری نہیں پہنچ رہی، تو ظاہر ہے کہ ریاست ہر جگہ تو موجود نہیں ہو سکتی. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ طاقتور اکیلا کمزور اکیلے کو دبوچ لیتا ہے، کیونکہ سارے اکیلے ہیں. تو جو طاقتور اکیلا ہوتا ہے نا، طاقتور انڈیویجول، وہ کمزور انڈیویجول کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ نظم کے پھیلنے کے نتیجے میں جو آبرو ریزی ہوتی ہے، یعنی کسی عورت کی جو ہے وہ عزت کو لوٹ لینا، تو مارکیٹ نظم کے پھیلنے کے نتیجے میں آبرو ریزی کے مواقع بہت بڑھ جاتے ہیں. مواقع یعنی اپورچونیٹیز، چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں روایتی برادری نظم میں، یعنی جہاں پر برادری کا سسٹم ہے، ٹرائبل سسٹم ہے، وہاں پر عورت کے تحفظ کا دائرہ، جو ایک دائرہ اس کے گرد موجود ہے، اور بعض اوقات خاندان سے محرم اور بعض اوقات خاندان سے متعلقہ چند قریبی اور قابل اعتماد غیر محرم رشتے داروں کے گرد بنایا بنا جاتا ہے. یعنی عورت کو کون تحفظ پرووائڈ کرتا ہے؟ خاندانی برادری نظام کے اندر، ٹرائبل سسٹم کے اندر، جو محرم رشتے دار ہوتے ہیں اور جو قابل اعتماد غیر محرم رشتے دار بھی ہوتے ہیں، یہ اس تحفظ کے دائرے کو بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روایتی معاشرے میں اس آبرو ریزی کے واردات انتہائی شاذ و نادر ہوتی ہیں. ہوتی ہیں، مدینہ منورہ میں بھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، لیکن ایکسیپشن تھاؤزنڈز کے اندر ون. اس کے اوپر اصول نہیں بنائے جاتے. اصول تو بھائی رول تو اس کے اوپر بنائے جاتے ہیں نا، جو کثرت سے جو چیز ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے انتہائی شاذ و نادر ہو جاتی ہیں اس قسم کی وارداتیں، کیونکہ ایک فرد یا چند افراد کے ہاتھ میں یہ موقع آ جانا ہی خاصا مشکل امر ہوتا ہے کہ وہ ایک اکیلی عورت کو اس حالت میں کہیں پا لے کہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے اور کسی کو پتا بھی نہ چل سکے. ایسے مواقع نہیں ہوتے جہاں پہ خاندانی نظام ہوتا ہے، جہاں پہ محرم اور قابل اعتماد رشتہ داروں نے ایک باقاعدہ ایک سیف نیٹ جو ہے وہ عورت کے گرد بنایا ہوا ہوتا ہے، وہاں کیسے ایسے مواقع ملیں گے؟ ہاں الا ماشاء اللہ کبھی مل بھی سکتے، جس کے لیے پھر قوانین وضع کیے گئے، اور وہ قانون ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا پھر وہ بھی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے گا اگر ہم نے کیا. لیکن جو یہ مارکیٹ سسٹم ہے جہاں پر فرد عورت بھی فرد ہے، مرد بھی فرد ہے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے اس عاجز کی نظر سے ایک سی این این کی خبر گزری. خبر کو کیا آپ کے سامنے سنائیں، چھوٹی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جتنا اس مجلس کے اندر سنایا جا سکتا ہے تو وہ آپ کے سامنے آپ کے لیے لکھا ہے. ہے کہاں کی خبر؟ یو ایس مرچنٹ مرین اکیڈمی. یہ ایک اکیڈمی ہے جہاں پر جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر یو ایس ملٹری کے اندر بھی جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کمرشل جو اوشن لائنرز ہوتے ہیں، کمرشل جو جہازرانی کی کمپنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ میجر پوزیشنز کے اوپر جا کر کے بیٹھتے ہیں اس اکیڈمی کے تعلیم یافتہ لوگ، یو ایس مرچنٹ مرین اکیڈمی. تو اس کی خبر یہ پڑھ رہا تھا کہ اس اکیڈمی کے اندر جو ہے نا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی جو وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے نا، تو ان کے لیے لازمن کچھ مہینے، جیسے 2 مہینے جو ہے نا وہ اوشن میں سی کے اوپر گزارنا ضروری ہے. جیسے کہ ڈاکٹرز کو اس وقت تک ڈگری نہیں ملے گی، اس وقت تک جو ہے وہ بورڈ سرٹیفکیشن نہیں ملے گی جب تک وہ ہاؤس جاب نہ کر لیں، اسی طریقے سے کچھ انٹرنشپ وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد جا کر کے ڈگری ملتی ہے. تو ان کی انٹرنشپ کیا ہے؟ دیٹ اسٹوڈنٹ ہیز ٹو بی ایٹ دی اوشن. اس کو کہتے ہیں سی ایئر، یعنی وہ جو 2 مہینے 3 مہینے جتنا بھی ٹائم ہے وہ سی کے اوپر گزارنا ہے، جہاز کے اوپر. اب یہ زمانہ تو ہے کہ جی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ، تو اب اس مرین اکیڈمی کے اندر بہت ساری لڑکیاں بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور اس سال تو اس رپورٹ میں لکھا ہے سب سے زیادہ تعداد میں لڑکیاں آئی ہیں، 28% لڑکیاں آئی ہیں امریکہ کے اندر، 28% 2023 کے بیچ کے اندر ایڈمٹ ہوئی ہیں. تو اب یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں تو ان لڑکیوں کو بھی وہ مہینے سی کے اوپر گزارنے ہیں، جہاز کے اوپر گزارنے ہیں. تو کسی جہاز کے اوپر جو ہے وہ ایک لڑکی کو سوار کر دیا گیا، کسی جہاز کے اوپر 2 لڑکیوں کو سوار کر دیا گیا، کسی کے اوپر 3 لڑکیوں کو سوار کر دیا گیا. جہاز تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور ایک جہاز کا جو کرو ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا کرو ہوتا ہے، اور وہ سارے کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں. اب یہ امریکہ بہادر 2022 کا زمانہ ہے، جس کے اندر ترقی بھی اتنی عروج کے اوپر ہے، اور دنیا بھی اس سے ویلائز ہو چکی ہے، اور حفاظت کے بھی سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بڑی اچھی ہے، اور پولیس والا نظام بھی بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے جی وہاں پر. لیکن حال کیا ہے؟ اس رپورٹ کو پڑھیں تو بہت سارے واقعات ہیں. سارے جس نے صرف 2 لائنیں اس میں سے کاپی کری، صرف 2 لائنیں، وہ ایک لڑکی نے لکھی، کہتی ہے اپنے بارے میں، یا اس نے جو لکھا تو اس رپورٹ کو انہوں نے یہاں پہ لکھا اپنی خبر میں کہ شی واز ریپیٹڈلی ہراسڈ. مستقل اس کو جو ہے نا، اس لڑکی کو اس جہاز کے اوپر مرد جو تھے وہ ہراس کر رہے تھے، یعنی اس طریقے سے اس کو خوف زدہ کر رہے تھے، اور عجیب عجیب طریقے کی حرکتیں اس کے ساتھ کر رہے تھے. شی واز ریپیٹڈلی ہراسڈ اینڈ گروپڈ بائی اولڈر میل کرو ممبرس جو مرد کرو ممبرز اس کے ساتھ جہاز کے اوپر تھے, مستقل اس کے ساتھ کر رہے تھے. اینڈ واز سو ٹیریفائڈ, شی واز سو ٹیریفائڈ دیٹ شی سلیپٹ ان اے لاکڈ باتھ روم. وہ سوتی تھی اپنے کمرے میں, نہیں سوتی تھی وہ لڑکی. یہ آج سے 200 سال پرانی بات نہیں ہے, 100 سال پرانی بات نہیں ہے, یہ اس وقت کی بات ہے. کہتی ہے کہ میں باتھ روم میں سویا کرتی تھی, کلچنگ اے نائف فار مائی پروٹیکشن, اور میرے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی تھی, اور کوئی چیز الاؤڈ نہیں تھی, چھری تو آخر کچن میں ہوتی ہے نا, تو ہاتھ میں چھری پکڑ کے سوتی تھی کہ اگر باتھ روم کا دروازہ کسی نے زور مار کر کے توڑ کر کے اندر گھس گیا تو پھر میں اس چھری سے اس کو ماروں گا. یہ پاکستان کے خاندانی معاشرے کی بات نہیں کر رہے, جہاں پر کہ برا حال ہے, انہی کے دم میں لگے رہنے کی وجہ سے برا حال ہے. کہ امریکہ کے اندر اس وقت ہی, اور اس کے اوپر بڑی لمبی رپورٹ ہے کہ کتنی لڑکیاں سامنے آتی ہی نہیں ہیں, بیکاز دیر از اے فیئر, اتنا خوف ہے اس اکیڈمی کے اندر, اگر ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو رپورٹ کر دیا نا, ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا, ہم کھائیں گے کیسے, گورنمنٹ ہماری فیس پے کر رہی ہے, ہمیں جو ہے نا یہ لوگ اگر نکال دیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ فیس پیمنٹ ختم ہو جائے, پھر میں کہاں سے پیمنٹ کروں گی اس کی, میں کماؤں گی کیسے, میں کھاؤں گی کیسے. کیونکہ ایک فرد ہے وہ لڑکی, اس نے خود ہی اپنا کیریئر بنانا ہے, اس نے خود ہی کھانا ہے, اس نے خود ہی کمانا ہے, اس نے خود ہی زندگی گزارنی ہے. اگر کوئی شوہر مل بھی گیا, وہ شوہر بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا, اس کو خود ہی اٹھانی پڑے گی یہ ذمہ داری, اور شوہر ملتا بھی کہاں سے. تو یہ ہے ہمارا گول, یہ ہے ہمارا اینڈ, جس راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی عورت زیادہ محفوظ اور آسودہ زندگی گزار رہی ہے, کون سی عورت جس کو کہ حفاظت دینے کے لیے, اس کو کھانا ہر چیز پرووائڈ کرنے کے لیے, حتیٰ کہ نئے سے نئے سوٹ لانے کے لیے مرد تیار ہیں, اور اس کو چادر اور چار دیواری کی پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں, اور اطمینان کے ساتھ وہ اپنی فطرت کے مطابق کرنا فی بیوتکن, اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کیا یہ عورت کے لیے, کرنا فی بیوتکن, قرار پکڑو تم اپنے گھروں کے اندر, اس حکم کے مطابق وہ اپنے گھر کے اندر رہ رہی ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے محرم رشتے داروں کے ساتھ یا ان کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ باہر بھی جاتی ہے, چل کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے, وہ باہر جاتی ہے بلکہ باہر, لیکن نہیں, مجھے تو کیریئر بنانا ہے, مجھے تو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, مجھے تو امپاورڈ ہونا ہے, کیونکہ سسٹم مجھے سپورٹ نہیں کرتا, سسٹم عورتوں کو سپورٹ نہیں کرتا. آگے سنیں اس کو, تو ان دونوں میں سے کون سی عورت زیادہ محفوظ اور آسودہ زندگی گزار رہی ہے, آخر ان دونوں کے حال میں اس قدر فرق کیوں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت اس نظم کا حصہ ہے جو خدا کی بنائی ہوئی فطری طرز معاشرت میں زندگی گزار رہی ہے. خدا کی بنائی ہوئی ترتیب ہوتی ہے, خدا نے حفاظت کا انتظام کرنا ہے نا بندوں کی, اس نے جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب کو چھوڑ کر کے تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو. تو خدا کی بنائی ہوئی فطری طرز معاشرت میں زندگی بسر کر رہی ہے وہ معاشرہ جو محبت اور صلہ رحمی کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے. صلہ رحمی, خاندانی رشتوں کا لحاظ کرنا, صلہ رحمی کرنا. اور دوسری عورت تسکین لذات اور بڑھوتی سرمایہ کی خاطر اغراض کی بنیاد پر تعمیر کی گئی معاشرت کا ایک پرزہ بنا دی گئی ہے. ڈیزائرز کی بنیاد پر اپنی خواہشات کو پورا کرو, اپنی اغراض کو پورا کرو, اس کی بنیاد پر جس معاشرے کو بنایا گیا ہے ویسٹرن معاشرہ, تو یہاں پر کیا ہے, بڑھوتی ہے سرمایہ, اپنے کیپٹل کو انکریز کرو, اپنے مال کو انکریز کرو, اور اپنی لذات کو پوری کرو. ہیڈونزم جس کو کہتے ہیں, پرسوٹ آف پلیزر, سینسول سیلف انڈلجنس, جو تمہاری مرضی ہے, جو تمہاری خواہش ہے اس کو پورا کرو, بس اس کے لیے پیسے کماؤ, پیسے کماؤ, پیسے کماؤ, اور اپنی من مرضی کی زندگی پوری کرو. تو یہ دو کانسیپٹس ہیں, دو بالکل پرسپشنز آف ریالٹی ہیں, وہ اس کانسیپٹ کے تحت اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت رہ رہی ہے, اور یہ دجال کے اور شیطان کے بنائے ہوئے نظام کے تحت رہ رہی ہے. اس وجہ سے زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں. تو وہ اس کا ایک پرزہ بنا دی گئی ہے جس سے باہر نکلنے کی کوئی راہ یہ نظام اسے فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نظام کے اندر اس کے لیے کوئی ایگزٹ نہیں, کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے اس عورت کے لیے. ایک دفعہ اس کے اندر پھنس گئی, یا تو خدا کے نظام کا حصہ بنو ورنہ یہ نظام تمہیں حصہ نکلنے کا راستہ نہیں دے گا. ہاں توبہ کرو، اللہ کے نظام کے تحت اپنے آپ کو سپرد کرو، اللہ کا نظام موجود ہے، کہیں نہیں گیا وہ، 1400 سال گزرنے کے بعد کہیں نہیں گیا، ابھی بھی موجود ہے، لیکن نہیں بننا چاہتی اس کا حصہ. تو یہ نظام تمہیں، کیپٹلزم کا نظام، یہ تمہیں نہیں ایگزٹ پرووائڈ کرے گا اس کے اندر سے. اسی لیے پہلی عورت محفوظ ہے جبکہ دوسری غیر محفوظ. آگے ایک جملہ پڑھ کر کے آج اس ختم کرے گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. آگے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کافی لوگوں کی، سمجھنے کی ضرورت ہے بہت. فرماتے ہیں کہ جن دانشوروں اور سکولرز کا خیال یہ ہے کہ موجودہ نظام کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سسٹم کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن دانشوروں اور سکولرز کا خیال یہ ہے کہ موجودہ نظام کو، ٹرسٹ کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نظام ظلم نہیں کرتا، وہ بصیرت ہی سے محروم ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جی نظام کا کوئی اس میں، نظام تو ایک نیوٹرل قسم کی چیز ہے. ہاں اب جو بندہ جو ہے وہ نظام کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے، جو بندہ جو ہے نظام کے تحت نہیں چلتا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. نظام تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں ٹرسٹنگ دا سسٹم. اور اس ٹاپک کے اوپر ہم نے کرونا کے تماشے میں جو ہے نا بہت زیادہ بات کری ہے. وی ہیو سو مچ ٹرسٹ آن دا سسٹم. عجیب، قرآن کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، مسلمان، نمازیں پڑھنے والے، عمرے کرنے والے، وہ ٹرسٹ دا سسٹم. ہاؤ کین یو ٹرسٹ دا سسٹم؟ قرآن کی آیت ہمیں پتا تو خیر ہے نہیں، لیکن مشائخ کو یاد دلاتے رہتے ہیں نا. کیا جی حافظ صاحب، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہارے پاس فاسق آئے، گناہگار انسان آئے کسی خبر کے ساتھ، اس کو ویریفائی کرو. ڈونٹ ٹرسٹ ہم، ڈونٹ ٹرسٹ ہم. کوئی فاسق انسان، گناہگار انسان آئے اور ہمارے پاس کافر، مشرک، زانی، قاتل، ظالم، کرپٹ، وہ ایک خبر لے کر کے آتا ہے اور فتبینو کا حکم نہیں سمجھ میں آتا ہمارے. ہم آمنا وصدقنا کہہ کر کے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، چاہے کسی قسم کا بھی حکم لے کر کے آ جائے. کون سے قرآن کے اوپر ہم ایمان رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس قرآن کا ہم نام لیتے ہیں؟ ٹرسٹ ان دا سسٹم. کن کا بنایا ہوا سسٹم ہے؟ ابو بکر صدیق کا بنایا ہوا سسٹم ہے، نبی علیہ السلام بنایا ہوا سسٹم ہے. یہ بات کرتے ہیں ہم جی ان کے، یہ لا یعنی تجزیے، یہ جو سکولرز ہیں نا، ان کے لا یعنی، جن بالکل میننگ لیس قسم کے یہ تجزیے ہیں، انہیں موجودہ نظام کے خلاف جہاد کرنے سے روکتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نظام فتنہ، ظلم و فساد فی الارض کا باعث نہیں بن رہا ہے. نو، جسٹ ٹرسٹ دا سسٹم اینڈ فکس یور سیلف، کیونکہ سسٹم تو کوئی فالٹ ہی کوئی نہیں ہے سسٹم کا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں تہذیب کا ایسا اجاڑ آج تک کسی معاشی و ریاستی اس نظم نے اس منظم طور پر نہ کیا ہوگا جتنا اس نام نہاد ترقی یافتہ جدید تہذیب نے کیا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر ہم مان لیتے نا، ہم اس نوبت تک ہرگز نہ پہنچتے، کیونکہ حضرت نے ایک لفظ کے اندر اس کی حقیقت کو کھول دیا تھا. کیا فرمایا تھا؟ یہ تہذیب نہیں، یہ تعذیب ہے، یہ تو عذاب ہے بھائی. یہ تمہارا انگریزوں کی تہذیب ہے جو یورپ سے، جو جس کو تہذیب تم کہتے ہو، یہ تہذیب ہے ہی نہیں، یہ تو عذاب ہے. اب عذاب کا کیا رونا لوتے ہو؟ اپنی حرکتوں کا رونا رو، اپنے عقیدے کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا رونا رو، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. عذاب کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے. جیسے قوم لوط جو ہے نا، وہ کہے کہ جی یہ کیوں پتھر برس رہے ہیں، یہ پتھر بہت غلط برس رہے ہیں، یہ نہیں پتھر برسنے چاہیے ہمارے اوپر. اسی طرح سے قوم عاد کا یہ چیخ کیوں بھائی، غلط، یہ غلط چیخ ہے، نہیں ہونی چاہیے بالکل چیخ. بھائی عذاب جب آ گیا تو عذاب کو، میں عذاب کے ساتھ نہیں ہوں، میں عذاب کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ سے پوچھ کون رہا ہے عذاب کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ عذاب کو عذاب سمجھو، پہلے سمجھو کہ کیا چیز عذاب ہے اور کیا چیز عذاب کی وجہ تھی، اور پھر وجہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نا آج سے 100 سال پہلے بہت کچھ ہمیں بتا کے چلے گئے. انہی کو ہم پڑھ لیں، اگر کم از کم آج کے مولویوں کو نہیں مانتے انہی کو مان لیں بھائی، انہی کو سمجھ لیں کم از کم. حکیم امت تو وہی تھے خالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.